کرتا ہے لذت کے بغیر عبادت، اور پھر انسان کا دل لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت نصیب آئے. بہت ہی اچھا سوال تھا اور بہت ہی ریلیونٹ سوال تھا. جزاکم اللہ. جی اب ہم نئے سبق کی طرف چلتے ہیں، آج کے سیشن کی طرف. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. سب سے پہلے تو یہ گزارش ہے کہ اپنے مائکس کو میوٹ کر لیں. جزاکم اللہ. جی ترجمہ اس مبارک آیت کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اے محبوب، آپ ان سے کہیں، هلما شهداءكم الذين يشهدون، اپنے وہ گواہ ذرا سامنے تو لاؤ، یشہدون انہا حرم ہذا، جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کرا. بس اگر یہ گواہی دے دیں، فلا تشہد معہم، تو بھی آپ ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہو. تو قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے، اس رکوع کی آخری آیت، یہ پورا یہ رکوع جو ہے، اللہ رب العزت نے اس بات پہ، یہ رکوع اس بات پہ اللہ تعالی نے زور دیا کہ ان لوگوں نے حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا. تو یہ دیکھیے کتنا بڑا یہ گناہ ہے. اللہ نے ایک رکوع صرف اس غلطی پہ لگایا ہے، بلکہ ایک رکوع سے بھی زیادہ، یہ پورا رکوع بھی اور پچھلے رکوع کا بھی آخری حصہ جو تھا، آخری چند آیات، وہ اسی سے متعلق تھی کہ جو یہود ہیں، جو مشرک ہیں، یہ چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں جو اللہ نے حرام کی ہوئی، اور کچھ چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں جو اللہ نے حلال کی ہے. تو یہ گناہ اس قرآن پاک سے پتہ چلا، یہ گناہ اللہ کی نظر میں بڑا گناہ ہے. تو لوگ مرتبہ اس کو اتنا بڑا گناہ سمجھتے نہیں، اللہ کی نظر میں یہ بڑا گناہ. اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرما رہے ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر اگر یہ خود ہی گواہی دیں تو بھی ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہونا. یہ اس آیت کا پچھلا حصہ، وَلَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور ان لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. والذین لا یؤمنون بالآخرة، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہم برب یعدلون، اور جو دوسروں کو اللہ کے برابر مانتے ہیں. تو اب یہ گناہ گناہ ہے کہ انسان حلال کو حرام بنا دے اور حرام کو حلال بنا دے. تو اگر تو ایسا انسان نے کیا، تو بہت اللہ تعالی نے اس کی ناراضگی بیان کی. ہم ایسا کیسے کریں؟ اللہ معاف، ہم تو یہود نہیں، ہم تو مشرک نہیں، الحمدللہ. کئی مرتبہ ہم سے بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ حلال کو حرام بنا. کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ جی کوئی بھی دینی سوال کر لیا کہ جی کیا جو ہے وہ فلاں چیز کرنے سے وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں 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 ٹوٹتا ہے. اب ہم نے پوچھا بھی نہیں علماء سے، بس جو ہمارے ذہن میں آیا اور ہم نے اسی طرح سے جواب جو ہے وہ دے دیا. تو جو ایسے روانی میں دین سوالات جواب دے جاتا ہیں وہ بھی کئی مرتبہ اس گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں. تو ایک تو ہے کسی مقصد کے لیے انسان اس کہتا ہے حلال کو حرام کرتا ہے یا حرام حلال کرتا ہے. جیسے کوئی مقصد پیچھے ہو, لوگوں کو گمراہ کرنا مقصد ہو, یا لوگوں کو کوئی اور دینی دین سے دور لے جانا مقصد ہو. جیسے کہ کئی مرتبہ کوئی تنظیم اٹھتی ہے اور وہ اٹھ کے جو ہے وہ لوگوں کو خاص چیز پہ لگا لیتی ہے. جیسے کچھ عرصہ پہلے ایک تنظیم اٹھی اور انہوں نے اس چیز پہ کو لگا دیا کہ جی قرآن تو صحیح ہے اور حدیث جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں, نعوذ باللہ, تو ساری کا انکار کر دیا. تو یہ ایک مقصد لے کے, یعنی نیت بھی مقصد بھی غلط, اور انہوں نے مقصد ہی غلط مقصد سے لوگوں کو غلط راستے پہ لگا. تو کئی مرتبہ نیت غلط ہوتی ہے, گناہ ہے. کئی مرتبہ نیت صحیح ہوتی ہے کہ جی کسی نے سوال پوچھا دین کا, میں اس کی ہیلپ کر دوں, اس کو جواب دے دوں, تو نیت تو صحیح ہوتی ہے, مگر انسان روانی میں غلط جواب دے جاتا ہے. یا کئی مرتبہ لوگوں کے سامنے اس کو شرمندگی نہ ہو تو گو کہ اس کے ذہن میں صحیح جواب ہو گئے, پھر بھی وہ جواب دے دیتا ہے, وہ کیا کہیں گے, ہاں اس کو اتنا بھی مطلب نہیں پتا, یہ تو اتنے قرآن کی کلاس اٹینڈ کرتی ہے تو حدیث کی کلاس اٹینڈ کرتی ہے, اس کو اتنا بھی نہیں پتا. تو اس چیز سے پریشان نہ, جب سوال کا جواب نہ آئے کہہ دیا کریں مجھے نہیں آتا, میں عالم سے کسی سے پوچھ کے بتاتا ہوں, بتاتی ہوں, یا کتابوں کا مطالعہ کر کے بتاتے ہیں. ایک بہت بڑے اجتماع میں جانے کا اس عاجز کو موقع ملا اور وہاں ایک بہت بڑے مفتی صاحب تھے. میرے ذہن میں بہت عرصے سے ایک سوال تھا, دینی سوال تھا, میں نے کہا ان سے پوچھوں گا. اب اتنے بڑے مفتی تھے, میں نے کہا ان کے لیے تو بہت ہی آسان جواب ہوگا اس کا. اور انہوں نے جب سوال پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں مشورہ کر کے اور بتاؤں گا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, اتنا آسان سا سوال مفتی صاحب کے لیے, ملک کے اتنے بڑے مفتی ہیں تو ان کے لیے اتنا مشکل کیسے ہو گیا یہ, اور یہ جواب نہیں دے پا رہے. مگر بعد میں جب تھوڑا سا دین پڑھنے کا موقع ملا تو پتہ چلا کہ جواب, دینی جواب دینے میں علماء احتیاط کرتے ہیں. نیک لوگ ہمیشہ دینی سوال کا جواب اگر 100% یاد ہے, پتا ہے تو دیتے ہیں, اگر تھوڑا سا بھی تعجب ہے تو جواب دینے سے پہلے وہ مشورہ کرتے ہیں. قرآن نے ہمیں یہی بتایا, یہ آیت تھوڑی سی غلط لکھ دی گئی ہے, یہ فسألو ہے, مسألو جو لگ رہا ہے مسألو نہیں, بلکہ فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پوچھا کرو اہل ذکر سے اگر تمہیں نہیں پتا ہے. تو نہیں پتا ہو تو جواب نہ دے دیا کرو بس, بلکہ اہل ذکر سے پوچھا کرو. اہل ذکر اصل تو مان تو یہ لگ رہا ہے جو کرنے والے لوگ ہیں, مگر اہل ذکر سے مراد علماء اور مشائخ ہیں, اللہوں سے, علماء سے جو دین کا علم رکھتے ہیں ان سے پوچھا کرو. تو اس لیے یہ بڑا گناہ ہے لوگ سوال کریں دینی, تو ایسا نہیں کہ بس جو دل میں آیا وہ جواب دے دیا. جواب دلل قرآن حدیث سے, اکابرین کی رائے سے, جو پکا جواب ہے اگر وہ دل میں ہے وہ ذہن ہے تو دیں, ورنہ کہیں جی مجھے نہیں پتا میں بتاتا ہوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگوں کے یہاں شاید لوگ یہ سمجھیں کہ چلو بھائی اس کا علم تھوڑا ہے, مگر اللہ کے یہاں انسان سرخرو ہو جائے ہے. تو دو طرح سے انسان غلط جواب دین والوں کا دیتا ہے, ایک تو نیت ہی غلط ہے, لوگوں کو غلط راستے پہ لگا دینا ہے, اور ایک جو ہے نیت تو صحیح ہوتی ہے کہ جی میں اس سے سوال کیا ہے چلو اس مسئلے کو حل کر دوں, مگر کئی مرتبہ صحیح نیت ہوتی ہے مگر جواب غلط ہوتا ہے. ایک غلطی ہوتی ہے جو مجتہد کرتا ہے جواب دینے میں. مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ عام زبان میں مجتہد ایک بڑے عالم کو کہتے ہیں, جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے. یعنی یہ مجتہد وہ ہوتے ہیں جو علمی سطح ان کی اتنی ہوتی ہے کہ قرآن حدیث سے مسائل اخذ کر کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں. تو مجتہد جو ہے وہ جو دل میں آیا وہ جواب نہیں دیتا ہے، وہ پوری نظر ڈالتا ہے قرآن پر، پوری نظر ڈالتا ہے حدیث پر، اور اس میں سے جواب نکالتا ہے، مگر کبھی کبھی اس مجتہد سے بھی غلطی ہو جاتی. تو مجتہد جب غلط جواب دیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجتہد کے لیے تو ثواب ہی ثواب ہے، اگر وہ صحیح جواب دے گا تو اسے دو ثواب ملیں گے، اگر وہ غلط جواب دے گا تو اس کو ایک ثواب ملے گا. بھائی مجتہد نے غلطی کی تو کیوں ثواب ملے گا؟ کیونکہ اس نے ایسے بس بے احتیاطی میں جواب نہیں دیا، اس نے اپنی پوری تحقیق کر لی قرآن حدیث سے، اکابرین کی رائے سے، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا. اب وہ فیصلہ اگر غلط ہو گیا، صحیح دین کے مطابق نہیں تھا، تو اس کو اس پر وہ نہیں ملے گا، اس کو گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کو ثواب ملے گا. تو یہ تین طرح سے غلط جواب دینے والے ہوتے ہیں. ایک غلط جواب دینے والا بالکل غلط نیت سے جواب دیتا ہے، ایک غلط جواب دینے والا جو ہے یعنی حلال کو حرام کرنے والا، غلط دینے والا وہ ہوتا ہے جو نیت تو صحیح ہوتی ہے مگر روانی میں بس جو دل میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے، جیسے کئی مرتبہ ہم لوگ کرتے ہیں. اور ایک غلطی کرتا ہے مجتہد، اس مجتہد کو اپنی غلطی پہ ثواب ہی ملتا ہے. تو اللہ کے ہاں بہرحال حلال کو حرام کر دینا یہ چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے. پورا رکوع اللہ نے اسی پر لگایا، اور اس رکوع سے علاوہ بھی چند آیتیں اسی موضوع پر کہ حلال کو حرام نہیں کرنا اور حرام کو حلال نہیں کرنا. اب یہ دیکھیے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، خاص طور پہ جو غلط نیت سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرما کہ یہ کیا لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی تین خصلتیں بیان کی، اور یہ تین خصلتیں کیا ہیں یہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جو حلال کو حرام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما وَلَا تَتَّبِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، فرما رہے ہیں اپنے پیارے محبوب سے کہ ان کی خوشی اور ان کی جو ان کی خواہشات پیچھے نہ چلے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ غلط نیت والے لوگ ہیں، جو یہ چاہیں فوراً ان کی بات کو ماننا ضرور نہیں ہے، یہ تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے والے. اور پھر اللہ تعالی نے ان کی تین اوصاف بیان کی. پہلا وصف کیا؟ الذین کذبوا بآیاتنا، یہ جو حلال کام کرتے ہیں یہ اصل میں ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے. والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، آخرت میں ایمان نہیں رکھتے، چاہے زبان سے بول بھی رہے ہیں دل میں کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے. وہم بربہم یعدلون، اور سب سے بڑا ان کے اوپر جو الزام، جو اللہ تعالی نے سب سے ان کی اوصاف بتایا کہ جو دوسروں کو خدائی میں پروردگار برابر مانتے ہیں، تو کئی مرتبہ انسان یہ جو حلال کو حرام کرنا بڑا آسانی سے کر دیتا ہے، یہ ادھر پہنچ جائے گا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والا اور آخرت سے بالکل بے پرواہ اور اللہ کی نشانیوں سے بھی بالکل بے پرواہ. تو یہ کیونکہ یہ گناہ شروع میں ایک آدھ مرتبہ سے روانی میں کسی کو غلط بتا دیا تو اتنا نہیں ہے، مگر آخر کو جب بندرتے کرتے وہاں پہنچ جاتا ہے، انسان ایمان سے بھی دھو بیٹھتا ہے. اس لیے اللہ نے اس گناہ پہ بہت پسائز کیا کہ اتنی آسانی سے جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ بتاؤ، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو حلال نہ بتاؤ. تو ایک مرتبہ پھر یہ دیکھیے، تین اس مبارک آیت میں حلال کو حرام کرنے والوں کے تین اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ نشانی کو جھٹلانے والے، آخرت ایمان نہ لانے والے، اور دوسروں کو اللہ کے برابر کرانے والے. مشائخ نے یہ فرمایا کہ یہ جو حلال کو حرام کرتے ہیں اور پھر ایمان سے ہاتھ دھوتے ہیں، اس کی اصل وجہ اس گناہ کی کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی لذات میں پھنستے ہیں، کوئی لوگ مال کے لیے حلال کو حرام کر دیتے ہیں کہ جی کسی نے پیسے دیے کہ جی حرام کا فتوا دے دو, حرام کا فتوا دے دیا. کچھ لوگ غلط نیت کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں, کچھ لوگ اپنے تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں کہ جی میں نے یہی بات کی ہے تو یہی صحیح ہوگی, اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اصل وجہ یہ جو حلال کو حرام بتانے کی ہوتی ہے, یہ دنیا سے دل لگانا ہے, دنیا کی محبت دل میں آتی ہے, اس وجہ سے انسان غلطی کر بیٹھتا ہے, دنیا کی لذتوں میں پھنس جاتا ہے. تو دنیا کی لذت جو ہے اس میں پھنسنا جو ہے یہ اصل وجہ بنتی ہے. یہ جو دنیا کی لذت معاملہ ہے نا, اس کے معاملے میں مشائخ نے یہ فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں دنیا کی یہ لذت مل جائے یا فلاں لذت مل جائے, مجھے یہ چیز مل جائے گی تو پھر میں پورا اللہ کا بندہ بن جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. انسان جتنی زیادہ لذتوں کے اوپر عمل کرتا ہے اتنا زیادہ یہ لذات کی جو چاہت ہے بڑھتی جاتی ہے, اور جتنا ان لذتوں کو کم کیا جاتا ہے اتنا انسان اپنی غلط لذتوں پر قابو پا لیتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جو ڈائٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ڈائٹنگ کرتے ہیں, وزن کم کرتے ہیں, تھوڑا کھاتے ہیں, تو کئی مرتبہ جو لوگ ڈائٹ نہیں کرتے وہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہاں اتنا کم کیسے کھایا, پورے دن میں جی بہت ہی تھوڑا کھایا. اور کچھ لوگ وہ جو ایٹکنز ڈائٹ کرتے ہیں, جس کو جو لو کارب ڈائٹ ہوتی ہے کہ پورے دن میں نہ چاول کھانا ہے نہ آٹا کھانا ہے چینی کھانی ہے, یعنی زندگی سے رو چاول بھی نکل گیا, صرف پروٹینز ہوتے ہیں, ویجیٹیبلز کھاتے ہیں یا فروٹس کھاتے ہیں یا پھر گوشت کھاتے ہیں, اور وہ بھی تھوڑی مقدار میں کھاتے ہیں. دوسرے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جی ایسا کیسا کر لیتے ہیں, مگر وہ اس لیے کر لیتے ہیں کہ شروع میں ان کو بھی مشکل لگتا ہے, مگر تھوڑے دنوں تک اپنی اس کو یہ دباتے ہیں تو اب وہ لذت پہ انہوں نے قابو پا لیا ہوتا ہے. تو جو 15-20 دن سے ڈائٹ کر رہا ہوتا ہے اب دل میں اس طرح سے تمنا بھی نہیں رہتی کہ میں لذیذ کھانے کھاؤں اور خوب روٹیاں کھاؤں اور خوب پراٹھے کھاؤں اور خوب پلاؤ کھاؤں یا اس طرح کی چیزیں کھاؤں. اس کا دل جو ہے وہ اس لذت سے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے. تو لوگوں کو بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے جو عام کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. تو لذات کا معاملہ ایسا ہی ہے, جب انسان لذات کو دبا دیتا ہے تو ان لذات پھر ضرورت نہیں رہتی. انسان جو دانا پھر رہا ہوتا ہے نا کہ بس مجھے یہ چیز مل جائے, تو اسے تک کہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے, اور ان لذات کو دبا دیتا ہے, خود بخود ان لذات کی ویلیو جو ہے وہ دل سے نکل جاتی ہے. حدیث پاک میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں کئی کئی دن تک ایسا ہوتا کہ پورے دن میں صرف ایک کھجور کھانے کو ملتی, اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ایک کھجور کے کھانے کی بھی اہمیت ہمیں اس وقت پتا چلی کہ کچھ ایسے بھی آئے جب وہ کھجور بھی ایک ملی. تو حیران ہوتے تھے کہ اتنا کم کھانے پہ زندہ کیسے ہے, ان کو خواہش نہیں ہوتی کھانے, ان کو شوق نہیں ہوتا, یہ کیسے گزارا ہو گیا. اس کا جواب مشائخ سے یہی پتہ چلا کہ کھانے کو انہوں نے کم کر, اس لذت کے اوپر قابو کر لیا, ذہن بنا لیا کہ جی اس لذت کے پیچھے نہیں پڑنا, تو ایک کھجور پہ بھی گزارا ہو جاتا, کئی کئی دن گزارا ہو جاتا. آج کوئی بندہ سوچ جائے تو حیران ہی ہو جائے گا ہوا کیسے. اگر جس طرح ڈائٹ کرنے والا تھوڑے کھانے پہ کئی کئی مہینے گزار دیتا ہے, اسی طرح ہوائی کرام کا بھی معاملہ, لذات کا معاملہ ایسا ہی ہے. انسان لذات کو دبائے گا تو قابو پا لے گا. اگر یہ سوچے گا نہیں ابھی میں لذت کر لیتا ہوں اپنی, تو وہ لذت ابھی پوری کرے گا تو یہ لذت اور بڑھ جائے گی, اور اور پوری کرے گا تو اور بڑھ جائے گی، پھر انسان لذات میں اور گناہوں میں پھنس جائے۔ تو یہ انسان حلال کو حرام کئی مرتبہ بناتا ہے، یہ دنیا کی خواہش دنیا کی لذات کی وجہ سے بناتا ہے۔ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لذات کے پیچھے نہیں پڑتا، تاہم زندگی گزارنے کے لیے کچھ ضروریات ہیں، ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ شکر ادا کرتا ہے اور لذات کے پیچھے نہیں بھاگ۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ لذات پوری کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں، اللہ نے اس کو بنایا اس لیے نہیں ہے اس دنیا کو کہ اس میں لذتیں پوری کی جائے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں لذتیں پوری ہوں گی، خوبصورت جگہ ہوگی، ہر خواہش بھی پوری ہوگی، دنیا کے مسائل بھی نہیں ہوں گے، بھائی کسی سے جھگڑا بھی نہیں ہوگا، کوئی تنگ والا بھی نہیں ہوگا، کوئی ایک آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا یہ مقصد پورا مل جائے مجھے، وہ مقصد بھی آرام سے پورا ہو جائے، کوئی پریشانی تکلیف اولاد کی طرف سے وہاں نہیں ہوگی، کوئی رزق کی طرف سے پریشانی نہیں ہوگی کہ آج میرا چھوٹ گیا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، جیسے کئی مرتبہ ڈر ہوتا ہے نا، آج کورونا ہے سب ڈر رہے ہیں کہ جی والدین کو کہیں نہ لگ جائے، خاندان کے اندر جو مختلف بوڑھے ہیں ان کو نہ لگ جائے، فیملی میں کسی ڈر خوف بھی نہیں ہوگا، تو نہ رسک کے جانے کا ڈر ہوگا، نہ خواہش پوری ہونے کا ڈر ہوگا، نہ کوئی اور ڈر ہوگا۔ آج کل تو کچھ شہروں میں ہوتا ہے کہ انسان بچوں کو اسکول بھیجتا ہے، واپس آنے میں ڈر ہوتا ہے کہ جی اللہ خیریت سے لے آئے، یہ بھی ڈر نہیں ہے۔ تو عجیب و غریب جگہ یہ جنت ہوگی، ہم چاہتے ہیں دنیا ہماری جنت بن جائے، دنیا کسی کی جنت نہیں، بادشاہوں کے لیے جنت بن سکتی، ہم کیوں اس خام خیالی میں پڑے ہیں کہ دنیا جنت بنائے۔ دنیا صرف کام کی جگہ ہے، مشائخ کا یہ قول، دنیا تو کام کی جگہ، قبر آرام جگہ، اور جنت لذات پوری کرنے کی جگہ، عیش کی جگہ ہے۔ ایک حکایت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی، شاید اس سے دنیا کا معاملہ آپ کو اور سمجھ میں آ جائے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی کہ ایک شخص ہے، اس کے پیچھے شیر لگ گیا، تو شیر پیچھے ہے اور وہ شیر کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو ایک کنواں نظر آتا ہے، وہ اس میں چھلانگ لگا لیتا ہے، تو کنویں کے اندر جاتا ہے اور کنویں کی سائڈ کی دیواروں کو پکڑتے پکڑتے چند گھاس کے تنکے نظر آتے ہیں، ان گھاس کے تنکوں کو پکڑ لیتا ہے کہ میں پوری طرح سے نیچے نہ گر جاؤں۔ نیچے جو دیکھتا ہے تو نیچے ایک بڑا سانپ ہوتا ہے، کہ جی نیچے سانپ ہے اور اوپر کنویں کے اوپر شیر ہے، خود نے گھاس کے تنکوں کو پکڑا ہے۔ اللہ کی شان، ایک کالا اور ایک سفید چوہا آتا ہے اور وہ آ کے ان گھاس تنکوں کو بھی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب یہ جو گھاس کے تنکے پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، نیچے سانپ ہے اوپر شیر ہے، اور اللہ کی شان، تھوڑے دور دیکھتا ہے تو شہد کی مکھی کا چھتا ہے، مکھیاں نہیں ہیں، شہد پڑا ہوا ہے، تو شہد کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے، اور شہد کو چاٹنے کی وجہ سے یہ چوہوں کو بھی بھول جاتا ہے، اوپر کے شیر کو بھی بھول جاتا ہے، اور نیچے والی جو سانپ ہے اس کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو امام غزالی نے یہ حکایت لکھی، یہ کہانی لکھی، اور پھر فرمایا جو آدمی ہے یہ اس دنیا میں رہنے والا ہے، اس کے پیچھے جو چیز بھاگ رہی ہے وہ اس کی موت ہے، جو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور جو کنویں میں نیچے جو سانپ ہے وہ اس کے جہنم کا منظر ہے، آگے جہنم ہے، اور یہ جو گھاس کے تنکے ہیں یہ اس کے زندگی میں رہنے کے دن ہیں، اور یہ سفید اور کالا چوہا یہ رات ہیں جو اس کی زندگی کے ایام کو ختم کرتے جا رہے ہیں, اور آگے اس کو جواب دینا ہے اپنے اعمال کا, ورنہ نیچے جہنم کا منظر ہے. اور اس کا حال یہ ہے کہ اس عجیب و غریب حالت میں کہ اوپر شیر ہے اور خود تنکوں سے لٹکا ہوا ہے, نیچے سانپ, اس میں بھی وہ شہد چاٹنے میں لگ گیا اور ان تمام چیزوں کو بھول گیا. اور یہی حال دنیا کے بندے کا ہے, قبر بھی پیچھے پڑی ہوئی ہے, آگے اللہ کو جواب بھی دینا ہے, اور دن اور رات ختم ہوتے جا رہے ہیں, بڑھاپا آنا شروع ہو گیا ہے, اور یہ ہے کہ یہ لذت میں لگ کے اور ہر چیز کو بھول گیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کا حال بڑی خوبصورتی سے اس حکایت میں بیان کیا. تو اصل جو غلطیاں ہوتے ہیں یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہیں. ایک حدیث جو اس نوٹس میں نہیں ہے مگر ابھی ذہن میں آئی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا, دنیا راس کل خطیئہ, یہ جو دنیا کی محبت ہے نا, یہ ساری غلطیوں کی جڑ ہے. تو صرف ایک یہ گناہ نہیں, حلال کو حرام کرنے والا تمام گناہ اور غلطیاں جو ہم کرتے ہیں اس دنیا کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ دنیا کی محبت کم کرنے کے دو طریقے بیان کیے گئے. پہلا طریقہ ہے کہ جو دنیا آپ کو اللہ نے دی ہے اس دنیا میں سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو جو مال ہے, جو چیزیں اللہ نے دی ہیں, اس دنیا کے تھوڑے سے دن ہیں, اس میں کنجوسی نہ کریں, سیلفشنس نہ کریں, اپنا مال دوسروں پہ خرچ کریں. اس سے دنیا کی محبت نکلتی ہے. مال دوسروں پہ خرچ کرنے والا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس مال سے, اس دنیا سے لگاؤ نہیں ہے. ہاں مال ہماری ضرورت ہے تو ضرورت پوری کریں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو حکم فرمایا, اے دنیا تو تیرے پیچھے بھاگے اسے اور بھگا, اور اے دنیا جو تیرے سے بے رغبتی اختیار کرے, جو کہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, دنیا کی یہ چیز بھی نہیں چاہیے اور دنیا کی یہ چیز نہیں چاہیے, مجھے اللہ چاہیے, یعنی دنیا سے اس نے بے رغبتی اختیار کی. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ دنیا کو کہتے ہیں, اے دنیا جو تجھ سے بے رغبتی اختیار کرے اس کی خوب خدمت کر. اسی لیے اللہ والوں کی خدمت کرتی ہے پوری دنیا. تو جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا سے اور بھگاتی ہے, اور جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے دنیا اس کی خدمت کرتی ہے. دنیا کی محبت کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا دوسروں کے ساتھ انسان شیئر کرے, غریبوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, دینی کاموں میں اپنی دنیا صرف کرے. مگر کئی مرتبہ ایسا کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو ایک آسان طریقہ ہے دنیا کی محبت کم کرنے کا, یہ ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے آج کی بات مکمل کرتے ہیں. جگر مراد آبادی ہندوستان کے بڑے مشہور شاعر تھے. شاعر بھی بڑے مشہور تھے اور شراب بھی خوب پیتے تھے. تو یہ لذت شراب کی ایسی لگ گئی تھی کہ بس چھوٹنے والی نہیں. اسی زمانے میں ایک اور شاعر تھے, ان کا نام تھا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, اور خواجہ صاحب جو تھے وہ بھی بڑے کمال کے شاعر تھے, بڑی زبردست اشعار لکھے. مگر خواجہ صاحب اللہ والے تھے تو اللہ کی محبت میں بڑے اشعار لکھے, اللہ کے نبی کی محبت میں, اور خوب نظمیں بھی لکھی, بڑی زبردست تو دونوں زبردست شاعر تھے مگر ایک شرابی تھا ایک اللہ والا تھا. کسی مشاعرے دونوں کی ملاقات ہو گئی تو خواجہ صاحب نے جب بات ہوئی تو جگر نے خواجہ صاحب سے پوچھا, جی خواجہ صاحب کیا حال ہیں آپ کے, ابھی شاعر لوگ کبھی کبھی اشعار میں جواب دیتے ہیں. تو خواجہ صاحب جو تھے وہ انگریزی تعلیم یافتہ بھی تھے اور ابھی ریٹائر ہوئے تھے. تو فرمایا پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی, پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی, اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی. پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی, اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی. اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم, ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. اب جگر نے جب یہ شعر سنا, اور شاعر لوگ اچھا شعر سنتے تو پھڑک اٹھتے, جگر نے کہا کہ خواجہ صاحب یہ اتنی محبت الہی کہاں سے لے کے آئے, ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. میں نے کہا جی تھانہ بھون میں ایک بزرگ ہیں ان کے پاس سے. جگر نے کہا میں نے بھی ان سے ملنا ہے, حضرت سے ملاقات کرنا. خواجہ صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی حضرت سے ملاقات کرواتے ہیں مگر آپ جب کہیں گے آپ کو لے جائیں گے. انہوں نے کہا جگر نے کہ جی حضرت کے پاس ضرور جاؤں گا مگر آپ کو پتا یہ شراب کا عادی ہوں, وہاں حضرت جاؤں گا تو وہاں بھی ضرورت پڑے گی تو پیوں گا. اب جگر نے کہا, اب خواجہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے وہاں حضرت کے پاس جا کے بھی پینا ہے تو مجھے تھوڑا حضرت سے معلوم کرنا, حضرت سے رابطہ کیا کہ حضرت اس طرح ہندوستان کا مشہور شاعر ہے, آپ سے ملنے آنا چاہتا ہے مگر کہتا ہے کہ یہاں بھی آ کے پیوں گا شراب. حضرت نے فرمایا کہ بھائی مسجد میں اور خانقاہ میں تو پینے کی اجازت نہیں ہے, پلیسز ہیں, تو کہو کہ میرے گھر میں میرا مہمان بن جائے. مہمان کو ضرورت پوری کرنے کی اجازت شریعت دیتی ہے, کافر مہمان بنا سکتے ہیں. تو تاریخ طے ہو گئی اور جگر صاحب پہنچ گئے تھانہ بھون, ایک شرابی ایک اللہ والے کی صحبت میں پہنچ گیا, شراب کی لذت میں گم. اب حضرت کا معمول تھا کہ دن میں تین چار مرتبہ آپ تشریف لاتے اور واعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی. جگر صاحب پہلی مجلس میں بیٹھے اور مجلس کا اللہ والوں کی گفتگو کا ایسا اثر ہوا کہ ان کو تو ایسا لگا میں کسی اور پلانٹ میں ہوں. انتظار میں بیٹھ گئے کہ اگلی مجلس کب ہوگی, اگلی مجلس بھی ایسی لگی. تین چار دن ان کو ایسا لگا کہ اللہ اکبر, دل پر اتنا اثر ہوا اور ماحول بھی کیونکہ سارا دینی تھا, ہر طرف خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے والے لوگ, اللہ والوں کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ تین چار دن ایسے گزرے شراب پینا تو کیا, شراب یاد بھی نہ رہی, حتیٰ کہ جانے کا وقت آ گیا. اب جاتے جاتے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت چندے کروانی ہے. حضرت نے پوچھا بھائی کیا دعا, اس نے کہا حضرت دعا کریں کہ یہ شراب والی بلا جو ہے یہ مجھ سے چھوٹ جائے. حضرت نے دعا دی مگر دیں دل بدلا نا, دنیا کی لذت کی محبت کم ہوئی نا. اللہ والوں کی صحبت, پہلے تو کہتے تھے جی آؤں گا تو بھی پیوں گا, اب دیکھ آ رہا ہے کہ کسی طرح سے نکل جائے یہ لذت. پھر کہا کہ حضرت دعا بھی کر دیں. اچھا وہ کیا, انہوں نے کہا حضرت یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے چہروں پہ سنت ہے, آپ دعا کر دیں میرے چہرے پہ بھی سنت آ جائے. اللہ یہ دل بدل رہا ہے, دنیا کی محبت کم ہو رہی ہے. پھر جاتے ہوئے دعا کرنے کے لیے پھر کہا کہ حضرت ایک آخری دعا کر. فرمایا بھائی کیا, انہوں نے کہا حضرت دعا کر دیں کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. یہ دل بدل رہا تھا, واپس گئے اور زندگی بدلنے لگی, شراب بھی چھوڑ دی اور چہرے پہ کچھ نہ کچھ سنت آ گئی. اب ہندوستان میں مشہور تھے اور ان کے شراب پینا بھی بڑا مشہور تھا, لوگ کہتے تھے جی پورا ہندوستان تو بدل سکتا ہے جگر نہیں بدل سکتا. تو جب یہ خبر آئی کہ جی جگر بدل گئے ہیں اور نیک ہو گئے تو لوگ مانتے نہیں تھے, تو لوگ ہیں وہ آ کے دیکھتے تھے کہ جی واقعی کیا بدل گئے ہیں. تو ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی آتا اور بس دیکھ کے چلے جاتا, تو ایک تماشا لگا ہوا تھا. اس کیفیت میں جگر نے ایک شعر کا, شاعر جو تھے انہوں نے کہا چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا, چلو دیکھ نے تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمہ ہوا ہے. چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمہ ہوا ہے. شراب پینا جو ختم کر دی تو بیمار ہو گئے, کیونکہ زندگی بھر شراب اتنے سالوں سے پیتے, اچانک شراب جو چھوڑ دی تو ہو گئے, ہسپتال پہنچ گئے. ڈاکٹر نے بڑا ڈانٹا کہ جگر صاحب شراب چھوڑنے کا یہ طریقہ نہیں تھا, آپ کو تدریجن شراب چھوڑنی چاہیے تھی. اور ڈانٹتے ہوئے کہا کہ آپ نے تو اپنی زندگی کر دی. جگر نے پوچھا ڈاکٹر صاحب زندگی کتنی کم کی؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی 10 سال آپ نے اپنی عمر کم کر دی ہے اس طرح سے شراب چھوڑ کے. جگر نے آگے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب 10 سال پہلے مرنا تو منظور ہے, اللہ کی نافرمانی منظور نہیں ہے. تو یہ اللہ والوں کی صحبت میں دنیا کی لذات کم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت والی زندگی نصیب فرمائے. جو محبت ہمیں دنیا کی چیزوں میں آتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کی لذت نصیب فرمائے. یہاں آ کے کلاس مکمل ہوتی ہے, یا عاجز ایک مرتبہ پھر ترجمہ کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ہلما شہداءکم, آپ ان سے کہیں کہ اگر اپنے وہ وا ذرا سامنے تو لائیں, الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا, جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. فان شہدوا, اگر یہ خود گواہی دے بھی دیں, فلا تشہد معہم, تو آپ ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہوں. ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیات, اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. والذین لا یؤمنون بالآخرہ, اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وہم ربہم یعدلون, اور جو دوسروں کو اپنے پروردگار کے برابر مانتے ہیں. یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. طالبات تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو کر لیں اور سر کو جھکا لیں, اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں. تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں اور اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں. جزاک اللہ. یار رہے یا رب تو میرا, یار رہے یا رب تو میرا, اور میں تیرا یار رہوں, مجھ کو فقط تجھ سے محبت. خلق سے میں بیزار رہوں, ہر دم ذکر و فکر میں تیری, مست رہوں سر شار رہوں, ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا, تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس قدمِ آخر وردِ زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العال الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اپنی اٹینڈنس جو ہے وہ ہمارے تفسیر گروپ پہ لگائیں. جو خواتین آن لائن سن رہی ہیں یوٹیوب پہ تو وہ بھی اپنی اٹینڈنس جو ہے وہ تفسیر گروپ پہ لگا دیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.